ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. تنزیح اور تقدیس تو رب العزت کو ہے، مالک وہی ہے، حمد کا لائق وہ ہے، قدرتوں کا مالک وہ ہے، ہم تو عیوب سے لبریز ہیں، ان میں تکلیفیں، بیماریاں، رنج، غم، صدمے پیش آتے، ہم تو مملوک ہیں اور مملوک پر پریشر اور دباؤ آتا ہے، ہم تو حمد نہیں ذم کے لائق ہیں، اور قدرت کہاں عجز اور بے بسی، ہم میں کمی ہے، ہم میں مملوکیت و غلامیت ہے، اور اللہ کے سوا تمام مخلوق میں تعریف اور تشکر کی کمی ہے، اور قدرت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ما صواب بھی مصیبت نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ تعالی کے حکم سے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو کوئی ایمان رکھے اللہ پر وہ رہنمائی کر دے گا اس کے دل کی، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے. عجیب بات سنو، مصیبت تو خدا کی طرف سے آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. مصائب اور آلام مقدرات ہے، اور مقدرات تحت القدرت من العباد نہیں ہے، تحت قدرت اللہ ہے. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے خدا کے اذن سے آتی ہے. مولانا روم اس لیے کہتے ہیں غم چوائد زود استغفار کر، تکلیفیں اور غم جب دیکھو فوراً استغفار کرو، غم بامر خالق آمد کار کن، اللہ کی اجازت سے آتا ہے اللہ روک لے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر وہ مضبوط کر دے گا اس کے دل کو. یہ نہیں کہ مومن پر مصیبت نہیں آئے گی، مومن اس عقیدے سے کہ میرے رب کی اس میں رضا ہے اور مشیت ہے، تو اس سے اس کے دل کو ڈھارس ملتی ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے. اللہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس تشریف لے گئے تھے پیغمبر اسلام کا خط لے کر. فارس کا بڑا ناکارا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے گرفتار کیا اور حضرت حذیفہ کو سزائے موت تجویز کی، اور کڑائی تیل سے بھر کے اس کو آگ میں اس کے نیچے جلا کے تڑپایا، اور حذیفہ کو کہا یا محمد کو جھوٹا کہو ورنہ اس میں چلانگ مارنا ہو. تو حضرت حذیفہ ابن الیمان ہنسنے لگے. بادشاہ فارس نے کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات، یہ موقع تو ہنسنے کا نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ مجھے افسوس ایک بات کا ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک ہی جان ہے جو ایک ہی دفعہ حضرت محمد پر قربان ہو جائے گی، کاش کہ 100 جانیں ہوتی اور اسی طرح 100 کڑائیوں کے اندر میں چلانگے مارتا اور 100 دفعہ قربان ہو جاتا، تب بھی حضرت کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو مضبوط کرے گا. میں نے یہدی کا معنی یقوی قلبہ کیا. ہدایت قرآن میں 100 معنی ہے. اب وہ گلستان میں شیخ سعدی نے عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا اور ہر طرح علاج کیا گیا. اور بادشاہ دن بدن بیماری اس کی بڑھتی گئی. اخیر میں کسی ظالم نے یہ نسخہ تجویز کیا کہ ایک انسان کو بادشاہ کی طرف سے قربان کر دیا جائے, خوشی سے ذبح کیا جائے, بادشاہ بچ جائے. اس مقصد کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا اور زر کثیر نکالا گیا اور ایک خاندان کو تلاش کیا گیا جن کے یہاں بہت سارے بچے تھے اور وہ ایک بچہ بیچنے پر رضامند ہو گئے, خرید لیا گیا. مقررہ تاریخ پر اس بچے کو خوبصورت کپڑے پہنائے گئے جیسے قربانی کا بکرا اور قربانی کا جانور سجایا جاتا ہے, اور زبردست قسم کا شال پہنایا گیا اور بہت چمک دمک والی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی گئی, اور وہ مجلس تیار کی گئی. بادشاہ سلامت پلنگ پہ لیٹا رہا اور اس ناکارہ تجویز والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے لیے ایک بیش بہا لڑکا خریدا گیا. مفتی اعظم نے کہا بادشاہ کی جان پر لاکھوں جانیں قربان جائے, بادشاہ سلامت رہے تاکہ ہمارا ملک پائندہ رہے, لہذا ایک بچے کی قربانی جائز ہے. مفتی اعظم زندہ باد. اور قاضی القضات نے کہا میں بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے قاضی کو حکم دیتا ہوں, اور قاضی نے کہا میں جلاد کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی کاروائی کا آغاز کر لے اور بچے کو بادشاہ پر قربان کر لے. اندھری حالت, ایسے حالات کے اندر وہ جو معصوم بچہ ہے وہ آسمان کو دیکھ کے وہ بےخندی وہ ہنس پڑا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ عجیب تکلیف کی گھڑی ہے اور یہ بچہ ہنس رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا اس سے پوچھا جائے کیوں ہنستا ہے. تو اس معصوم بچے نے کہا دنیا میں محبت کا بڑا سہارا ماں باپ ہے, وہ ذر کثیر لے کر مجھے بیچ چکے ہیں. جب آدمی کی کہیں بھی شنوائی نہیں ہوتی تو علماء کے پاس جاتے ہیں. مفتی اعظم نے فتویٰ میری موت کا لکھا ہے اور عدالت دوڑتا ہے, قاضی اور قاضی القضات کا فیصلہ ہے کہ میری قربانی جائز ہے. اور جب ملک بھر میں کہیں شنوائی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو کسی طرح پتہ چل جائے تو بادشاہ ہی کی زندگی میرے اوپر موقوف کر دی گئی اور میرے لیے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بچنے کا کوئی سہارا نہیں. مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ ایک کریم اور رحیم اور جلال و جذبے والے خدا کیا اس حالت میں بھی آپ بچا سکتے ہیں؟ اور شیخ سعدی نے بڑے پیارے جملے لکھے کہ بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس نے کہا خبردار اس بچے کو کچھ نہ کہا جائے, مجھے موت منظور ہے مگر اس کو نہیں کاٹیں گے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو سہارا دے. جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کا کیا ہے یہ جان تو آنی جانی ہے۔ زندگی تو ویسے ہی ختم ہوتی ہے لیکن ایمان محفوظ و سلامت رہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا کا کرنا یہ تھا کہ اس واقعہ کے بعد اسی ہفتے میں بادشاہ کو اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ سید گل بادشاہ تھے، صوبہ سرحد سواڑیان کے رہنے والے، مردان کے ساتھ ایک گاؤں ہے سواڑیان، وہاں کے ایک عالم دین تھے، شیخ الاسلام کے دیوبند میں شاگرد تھے، میں نے زیارت کی ہے۔ عجب شان کی قد کاٹ تھی، حسن و جمال کے پیکر تھے، اور پشت و زبان بھی تجوید سے بولتے تھے۔ جنگری تراغل منز جماعت کی بیان اور مسکتن نہ پاس لویا خالقہ جولی ہوا او غٹ ٹوپئی پسر ہوا او اے بے منگا ڈاکٹر فضل الرحمن او غلامت پرویز دا خر او دا سپی پا موتیا دو لمبو او پلڈن کے پوٹا گو پہ اور کہو خلق دے ما سروائے۔ منکر حدیث کے خلاف جلسے میں حضرت تشریف لائے تھے۔ تورڈیر کے ایک مناظرے میں مولوی طاہر پنجپیر کے خلاف بھی مناظر کے طور پہ پیش ہوئے تھے، بہت جید عالم تھے، اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے امیر تھے۔ انہیں خون کا کینسر ہو گیا تھا اور انہوں نے اعزاء و اقربا کو ایک ہی وصیت کی تھی کہ اگرچہ فتوے کے روح سے جائز ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، مجھے کسی کا خون نہ چڑھا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری جو بانی تھے جامع اشرفیہ لاہور کے، ان کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا۔ ڈاکٹر کو کہا، سرجن کو، کہ میں یاسین پڑھوں گا، جب پہلا مبین آ جائے تو آپ کام شروع کر لیں۔ سورت یاسین وہ پڑھتے رہے، جب ختم ہو گئی تو غصے ہو گئے، ڈاکٹر پر کہا کہ سورت یاسین پوری ہو گئی، آپ نے کام نہیں کیا۔ ڈاکٹر رو پڑا، اس نے کہا حضرت ہم نے تو کام پورا کر لیا، ٹانگ پوری راگ سے کاٹ دی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہ نہیں، میں سورت یاسین جب پڑھتا ہوں مجھے جسم کے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ واللہ بکل شہد علیم۔ اور فقیہ الامہ، محدث کبیر، مفسر جلیل، آیت من آیات اللہ، میدان علم اور سیاست کے شاہ سوار، اپنے وقت کے بیتاج بادشاہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے، بلکہ ان کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ مفتی صاحب کی استقامت دیکھنے کی دی، نہ تو بے ہوشی کا انجیکشن لیا اور نہ ان کے پیر کو جنبش ہوا، اور شوگر کی وجہ سے یہ انگلیاں کاٹ رہے تھے، کاٹ دی اور ایسے ہی دیکھتے رہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ واللہ بكل شيء عليم. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ. اور وہ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید القوثری جن کی نظیر سطح الارض پر نہ تھی، جنہوں نے اپنے دور میں 40,000 تفاسیر قرآن کا عمیق مطالعہ کیا، 40,000. ہم 25 سال میں بمشکل 1,200 تفاسیر تک پہنچ چکے ہوں، اور شیخ نے اپنے وقت کے اندر 40,000 تفاسیر قرآن دیکھی دی. اور حضرت مولانا انور شاہ سے فرما دے دے کہ میرے زمانے تک چھوٹی بڑی پوری ادھوری 2,00,000 تفاسیر لکھی گئی، اور اکثر دیکھ چکا ہوں. یعنی 1,00,000 سے تو زیادہ ہو گئی، اکثر تو 2,00,000 کتاب ہوگی. اللہ اکبر. ان کی تمام اولاد ان کی زندگی میں فوت ہوئی تھی شیخ قوثری کی، اور آخری ایک بیٹی تھی 14-15 سال کی، اور وہ بیمار تھی. اور انہوں نے آخری وقت میں کہا، ابا جان یہ جو نماز ہے اس وقت جو میری تکلیف بہت زیادہ ہے، شاید میں نہ پڑھ سکوں، تو میرے مرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو اس ایک نماز کا فدیہ دے دیں. جن کی اولاد کا یہ عالم ہو، 14-15 سال کی بچی اس قدر متدین، خوف خدا رکھنے والی ہو کہ اپنے عالم باپ کو کہتی ہے کہ میرے مرنے کے صدمے سے جب آپ فارغ ہو جائے تو پھر اس ایک نماز کا فدیہ دے رہا ہو. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے. انسان کی زندگی میں 2 وقت بڑے عجیب ہیں، ایک تو جوان اولاد کی موت، اور دوسری جوان لڑکی بیٹی سچ سجا کے تربیت دے کر تعلیم دے کر جب وہ خوب موج شباب جوبن حیات میں آتی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کسی کے نکاح میں دے کے اس کے گھر ہمیشہ کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہ 2 وقت نہایت ہے تکلیف کے وقت ماں باپ کے لیے. اللہ آپ لے روتے ہیں خون اور رنج بڑا ہوتا ہے، آپ لے روتے ہیں رنج، آپ لے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کفی پا سے جدا ہوتا ہے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت بجا لاؤ اللہ کی اور اطاعت بجا لاؤ رسول کی. یہ سخت لمحہ ہے، تکلیف اور مصائب کا ذکر ہے، فوراً اطاعت کا ذکر کیا کہ قلب کی ہدایت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کی تابعداری سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے کھل کر. سورت کا مقصد یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا اعادہ، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہی لائق عبادت ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اللہ سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا ہو ما اصاب من مصیبہ وعلی اللہ فلیتوکل، اللہ پر بھروسے سے ہی کام چلے گا. یہد قلبہ، وہ کس طرح ہوگا؟ اطاعت نظر آئے گی، توحید نظر آئے گی، توکل نظر آئے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو کس طرح مضبوط رکھتا ہے؟ ایک تو اس کے زندگی میں اطاعت نظر آتی ہے، دوسرے اس کے ایمان پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے، تیسرے اس کی زندگی پر توکل کا اثر ہوتا ہے. اطاعت، توحید، توکل، یہ تین علامات ہے. وَمَن يَهْدِ قَلْبَهُ، يَهْدِ قَلْبَهُ. طالب علم ایک نقطہ یاد رکھے، اللہ لا الہ الا ہو، اس آیت کو تو دیکھو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ لا الہ الا ہو، اس کا ترجمہ اس طرح کرے، جب توحید کا عقیدہ آپ رکھتے ہیں اور موحد ہو تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مسلمان کی حیثیت سے بھروسہ ایک اللہ پر کرو. قبروں سے ہٹو، درگاہیں اور آستانے چھوڑو، اور ادھر ادھر کی باتیں رہنے دو، اپنے ایمانی رشتہ مضبوط رکھو اور توکل کی شان پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد دشمن ہے تمہارے، بس ان سے بچ کے رہو. یہ بات کیوں کہی؟ کہ توکل پیدا کرو، بیوی کام نہیں آئے گی، مخالف ہو جائے گی، طلاق مانگ لے گی، خلع کی ڈگری طلب کرے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی. نو دغ نخدا قیامت ندینور سدی، دغ نخدا قیامت ندینور سدی، چد پلار میں نہ پزوئی تاثیر نکا، ہنسے چارے لنا سے ہنسر گندی گی، چل شرم اس غل او کاسیر نکا. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد میرے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. اے میرے بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، ساری زندگی کا خلاصہ بیوی اور اولاد ہے، اور ان میں بھی وفا اور تابداری نہیں ہے. اللہ اللہ، مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا. اے ایمان والو، بے شک بعض بیویاں اور بعض اولادیں میرے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. لا الہ الا اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. مصیبت میں بخار بھی ہے، مصیبت میں کینسر بھی ہے اور السر بھی ہے، لیکن جو اپنی اولاد اور اپنے گھر والے مخالف تبع ثابت ہوئے وہ بیماری نہ ختم ہونے والی. ہر کس از دست غیر نالہ کند، سادی از دست خویش کند فریاد. چار صدے کے لڑائی میں شاہ اسماعیل نے آہستہ سے سید احمد کو کہا کہ جن لوگوں نے ہماری دعوت کی اور ہمیں جہاد کے لیے بلایا وہ تو کچھ اور ڈھب پہ روانہ ہے. جہاد کے دوران اپنے ہاتھی سے اتر کر آہستہ سے سید احمد شہید کے قریب ہوئے، اپنے شیخ کے، اور ان کو کہا کہ جو خان صاحب ہمیں لے کے آئے ہیں وہ تو کچھ اور کام میں لگا ہوا ہے. تو سید صاحب نے یہ شعر پڑھا، از ہر کس از دست خوی غیر نالہ کند، ہر ایک اوروں سے فریاد کرتا ہے اور سادی از دست خویش کند فریاد. اور شیخ سادی اپنوں کے ہاتھ سے فریادی ہے. لا الہ الا اللہ. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد ادو لکم میرے دشمنے، فاحذروہم، ان سے بچو. بیوی سے بڑی محبت دولت کثیر خرچ کر کے لے آیا، سارا جہان اس پر لٹایا، ساری کائنات کی محبت اور پیار اور شفقت کا منبع اور مرجع بیوی تھی، لیکن پتہ چلا کہ اس کے اوسان بھی کچھ اور ہے، اور نافرمان بیوی سے جو پیدا ہوں گے وہ ان جیسے ہوں گے، کیونکہ وہ اولاد کی بھی طبیعت خراب کرے گی، باپ کے خلاف چڑھائے گی. تو نہ بیوی کام آئی اور نہ اولاد، اس لیے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہمارے جہانگیرے میں ایک شخص تھا، دہلی میں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا سونے اور چاندی کا. پاکستان بننے کے بعد پریشان ہو کے ادھر آئے تو ایک دفعہ گاڑی کے حادثے سے ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، پھر دوسرا ہاتھ ایسا ہوا دوسرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا. وہ اس دوران ایک سندھی اور سندر بھائی جی وے بہ نب سکون میں پکار شو، آئے ہائے ہائے، نم سکون میں پکار شو، پیک تنہا وجود زما راغل الغمونا. نہ کوئی تھا اور نہ کام آیا، سارے غم مصیبت اکیلے میرے اوپر آ گئے. نہ میں سکون میں پکار شو، پیک تنہا وجود زمارا غلل غمنا. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں، ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا اطلاق بیوی پر بھی اور خاون پر بھی. بعض خاون بھی نافرمان، سرکش، بے وفا نکلتے ہیں. وہ اولاد کم، اور تمہاری اولاد، ادو لکم، تمہارے دشمن، فاحذروہم، بس ان سے بچ کے رہو. اور بیوی سے کیسے بچو گے؟ اللہ اللہ. اور ایک شخص نے مجھے سنایا واقعہ کہ میں جو رات کو سوتا ہوں تو اندر سے بلٹ لگاتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں کسی رات کو بھی بیوی اور بچوں کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں. آئے آئے توبہ توبہ. یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس دری زمانہ نہ کر، کس نے یا موخت علم تیر ازمن، کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر. توبہ. اب بات سنو، یہ تو ایک دنیا کا رخ تعلیم فرمایا کہ دنیا کے اندر کون کسی کے کام آتا ہے، سارا جہان سے بچ بچا کے بیوی خاوند کی ہو جاتی ہے خاندان سے بچھڑ کے، اور لڑکا ساری کائنات کو چھوڑ کر اپنی بیوی، اسی کو گھر والی، رفیق حیات، زندگی کی پیاری قریب ترین قسم کی دوست سمجھی جاتی ہے. لیکن ایسے اوقات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کے درمیان بدمزگی کس انتہا کو پہنچتی ہے. توبہ توبہ، بالکل نرے دشمن. اللہ، اب اخبارات میں آپ سب کچھ پڑھتے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ناحق بیویوں کو قتل کیا گیا، اور ایسے واقعات کی بیویوں نے اپنے آشناؤں کو ساتھ ملا کر اپنے خاون کو ذبح کیا. اللہ، جب دنیا کا یہ عالم ہے اور یہ اخلاق ہے تو اللہ پر ایمان و توکل ضروری ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور اطاعت کرو اور توحید پیدا کرو، توکل سنبھالو، کیونکہ یہی بچنے کے ذرائع. اللہ اللہ، اب ذرا متوجہ رہو، قرآن کریم ہے نا پورے مستقبل اور زندگی کا سرمایہ بتا رہا. تو یہ جو خیال پیدا ہوا کہ بعض بیویاں اور بعض بچے ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ آج ہی اس کا حساب کتاب کر لو، یہ اٹھیں گے اور کل ہمیں تکلیفیں دیں گے، دہی لئی اٹھا سب. فوراً کلام الہی معجز فرمایا، وان تعفو، اور معاف کر لو، وتصفحو، درگزر کرو، وتغفرو، مالا مال کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم والا ہے. صرف دو باتیں کہی گئی تھی کہ بعض بیویاں یا خاوند اور بعض اولاد دشمن ہے، ان سے بچنا ہوگا، فاحذروا ہو. اور تین طرح اپیل فرمائی، معاف کرو، درگزر کرو، مالا مال کرو، تین ہو گئے. اور فإن اللہ غفور الرحیم، اشارہ سن لو اے طالب علموں، اشارہ یہ ہے کہ آپ بیوی کو 100% تابعدار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اولاد کو 100% مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گریبان میں پہلے جان کو، تم اپنے اللہ کے 100% عابد زاہد ہو، کس منہ تم اس طرح سمجھتے ہو؟ فإن اللہ غفور الرحیم. سورہ تغابن ہماری خصوصی مقامات میں سے. آگے اور سن لو، اے بیوی کیسے خلاف ہے، اولاد کیوں نہ فرمانے، میں ان کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں. فرمایا، تم اتنا نہیں کر سکتے ہو جتنا خدا تمہارے ساتھ کر سکتا ہے تمہاری نافرمانی، لیکن وہ معاف اور درگزر کرتا ہے یا نہیں؟ رہنے دو، رہنے دو، پیار سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، اگرچہ موت برحق ہے لیکن پہلے سے کوئی قبرستان نہیں جاتا. ایک اچھی فضا کو بد فضائی میں مت بدلو، یہ تو آپ کے دماغ سے شیطانی خیالات نکال رہا تھا. فرمایا، معاف کرو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرتا. یا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے معاف کرنے والے سخی خدا، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں. وتصفحو، عفو کے بعد صفح، ایک طالب علم حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب سے پڑھتے تھے. حضرت مولانا عبد الرؤوف بہت بڑے علامہ فہامہ تھے, اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رئیس الموحدین, ان کے خاص شاگرد تھے. اور مولانا عبد الرؤوف صاحب جب مولانا حسین علی کا ذکر کرتے تھے تو تین چار منٹ تک تو قرآن کے سامنے رو پڑتے تھے. مولانا حسین علی بڑے عاجز, بڑے مسکین, بڑے معصوم, شان و شوکت کے عالم تھے. مشہور زمانہ اہل بدعت کے پیر پیر میر علی شاہ گولڑوی, اس کے اور حضرت شیخ المحدثین رئیس الموحدین امام الائمہ فی وقتہ مولانا حسین علی کے درمیان مناظرت ہوا. مناظرے کے دو کیمپ لگے ہوئے تھے. مولانا حسین علی صاحب تو مسکین آدمی تھے, دوتی باندھے ہوئے, قرآن شریف بغل میں دبائے ہوئے پیر صاحب کے گھر گئے. پیر صاحب نے کہا مناظرہ کہاں ہوگا؟ حضرت نے کہا تیرے گھر آ جاؤں گا, چلو یہی کر لیں دے. اور پیر صاحب نے ایک لنگر وہاں جاری کیا تھا کہ جو لوگ مناظرہ سننے آئیں گے تو وہ کھانا کھائے. تو ایک طالب علم تھا, یہ بڑے پیٹ کے کمزور ہوتے ہیں, یہ وہاں دیکھا گیا پیر میر علی شاہ صاحب کے حلقے میں, اور مولانا عبد الرؤوف صاحب کو کہا گیا کہ آپ سے پڑھنے والا مناظرے کے دوران پیر میر علی شاہ کے یہاں بیٹھا ہوا تھا. تو مولانا عبد الرؤوف بہت زیادہ خفا ہو گئے, کچھ کہتے نہیں تھے طالب علم کو. لیکن وہ طالب جب بھی سبق کے لیے آگے بڑھتا تو مولانا عبد الرؤوف زار و قطار روتے, زار و قطار. طالب علم بھی غریب شرمندہ ہو گیا ہوگا, اور سیدھا چلا گیا مولانا حسین علی کی خدمت میں, اور وہاں رونا دھونا شروع کر دیا. کہا حضرت مجھے بہت بھوک لگی تھی, وہاں بہت اچھا پلاؤ بٹ رہا تھا, ہمیں پلاؤ کھانے گیا ہوا تھا, لیکن ساتھیوں نے شکایت لگائی. اب استاذ مجھے جب بھی دیکھتے ہیں آپ دیدہ ہوتے ہیں. مولانا حسین علی ایسے معصوم تھے, فرمایا کوئی بات نہیں, آپ پلاؤ کھانے گئے تھے, مناظرہ تو نہیں دیکھنے گئے تھے, پلاؤ تو کھا سکتے ہیں, اور مناظرے میں بھی آپ ہماری بات بھی سنتے اور اس کی بھی سنتے, اس کیمپ میں بیٹھے یا اس کیمپ میں بیٹھے. اور مولانا عبد الرؤوف کو اس طرح دیکھا, مولوی عبد الرؤوف صاحب السلام علیکم والعذر عند کرام الناس مقبول, نیچے لکھا حسین علی خادم قرآن. بس یہ خط ہے. مولانا عبد الرؤوف کے پاس جب خط چلا گیا, انہوں نے خط لیا اور چوما, آنکھوں پہ رکھا, سینے پہ رکھا, اور بہت دیر تک روتے رہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے. فرید گنج شکر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا سلطان شمس الدین التمش دہلی کا بادشاہ میرا ایک کام کر لے, آپ خط لکھے. فرید گنج شکر خط لکھتے ہیں سلطان کو, یا عبد اللہ من عبادہ المکرمین, السلام علیکم, ھذا عبد من العباد العاجزین القاصرین للامور, انی قدمته اولا عند اللہ ثم قدمته عندك فان فعلت فعله فانت مشکور وَإِلَّا فَعَنْتَ مَعْذُور وَالسَّلَامُ فرید گنج شکر. کیسے عجیب خط ہے. میں نے اس بندے کو پہلے اللہ کے ہاں پیش کیا کہ سفارش جائز ہے, اب آپ کو لکھ رہا ہوں, اگر آپ نے اس کا کام کر لیا تو بہت اچھا, اور اگر نہیں کیا تو آپ معاف ہے. ان فعلت فعله فانت مشکور والا فانت معذور, نیچے لکھا فرید گن شکر. یہ خط راحت القلوب میں موجود ہے. حضرت اقدس خواجہ نظام الدین نے جو شیخ پر کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے راحت القلوب, بہترین کتاب ہے. اے ایمان والو, بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں میرے دشمنے, بس بچ کے رہو ان سے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر معاف کرو درگزر کرو اور مالا مال کرو, پس بے شک اللہ مالا مال کرنے والا اور رحم والا ہے. تم اولاد پر اتنا زوراور نہیں اور بیوی پر اتنا غالب نہیں جتنا خدا تم پر غالب ہے, پھر بھی معاف کرتا ہے. اللہ اللہ, آہا. بادشاہ وقت نے شیخ سعدی کو کہا میرے پاس آ جاؤ اور یہاں وقت گزارو. شیخ سعدی نے کہا میرا بڑھاپا ہے, کبر سیری ہے, گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا. میں نے جوانی میں بادشاہوں کے سلطانی آداب بجا نہیں لائے, اب کیسے لاؤں گا. تو بادشاہ نے ان کو جو وظیفہ مقرر کیا تھا, پرانے زمانے کے بادشاہان علماء کرام کو گھر بیٹھے بیٹھے اخراجات دیتے تھے, تمام علماء کہ آپ دین کا کام کریں اور وظیفہ خزانے سے ملے گا. بادشاہ نے وظیفہ کاٹ دیا. ظاہر ہے ہمارے پاس بھی اور کوئی ذریعہ نہیں, جب طالب بہرا روی کرتا ہے تو ناظم صاحب اعلان لگا لیتے اتنے دن کا کھانا بند, وظیفہ بند, اور یہ سرکش دیو بند. یہ ایک طریقہ ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم پر ناراض ہوتے تھے کہ بھائی کھانا تو نہیں بند کرو یار, کھانا کیوں بند کر دے. بعد میں حضرت شیخ الاسلام کو کسی نے سمجھایا کہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے طالب علموں کو تنبیہ کرنے کا, بس جب یہ باورچی خانے چلے جائے اور وہاں سے خالی ہاتھ روانہ ہو جائے, بس یہ ذلت ہی کافی ہے, پھر یہ کئی دن تک غیر حاضری نہیں کرے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا جلسہ تھا کراچی یونیورسٹی میں صبح 10 بجے. ہم طالب علم تھے بنوری ٹاؤن کے, ہم وہاں گئے تقریر سن. جب واپس آئے حضرت بنوری کے قلم سے لکھا ہوا تھا کہ جو طلباء سبق چھوڑ کر یونیورسٹی جلسے میں گئے ان کا 3 دن کا کھانا بند کر دیا گیا. ہم ناظم صاحب دارالاقامہ مولانا عبد القیوم چترالی کی خدمت میں گئے رحمت اللہ علیہ, اور ہم نے کہا ہم 3 مہینے تک کھانا نہیں کھائیں گے, لیکن اعلان اتارے. ہم نے کہا اعلان نہیں اتاروں گا, وہ کھانا آج بھی کھا لو کوئی بات نہیں. ہم نے کہا اعلان سے بہت بڑی بےعزتی ہے, ہمارے نام اتارے. حضرت نے فرمایا اعلان میں نہیں اتار سکتا حضرت بنوری کی قلم سے, اور بے شک کھانے کے بارے میں تسامح کر سکتا ہوں, آپ لوگ کھانا کھائے. یہ تو اور شرم کی بات ہے کہ بورڈ پر لکھا ہے کہ کھانا بند ہے اور ہم اندر موجود ہو, یہ تو اور مصیبت ہے. چور اور غل پشانے اگلا لگا ہر سڑے بجتا روٹائی بند ہے, بڑا دن لگا نہیں روٹائی بجے بند ہے دن ہونا پڑل خری. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طالب علموں کا عجیب اجتہاد ہوتا ہے. شام کو دیکھا مفتی محمود بنوری ٹاؤن کے مہمان خانے میں آ کے بیٹھ گئے. ہم نے ایک درخواست کی اور ہم نے اس پر دستخط کیے. درخواست میں یہ لکھا کہ ہم چونکہ آپ کے بہت عاشق اور قدردان ہیں اور آپ جیسی تقریر کئی نصیب نہیں ہوتی, ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہم آج سبق چھوڑ کر کے اور جلسے میں آئے لیکن ہمارا کھانا بند کر دیا گیا اور بورڈ پر اعلان لگائے. مفتی صاحب کو ہم نے لکھا اور ہم نے لکھا کہ یہ آپ کی بھی بےزتی ہے کیونکہ آپ کی تقریر سننے آئے اور ہماری تو بےزتی ہے ہی, برائے مہربانی آپ حضرت مولانا سے بات کر لیں, کم از کم یہ اعلان ہو کروائے. حضرت مہمان خانے میں لیٹے ہوئے تھے پلنگ پہ, جب ہم نے درخواست دی تو وہ بیٹھ گئے اور ہم ہاتھ ملا رہے تھے تو ہم سے ہاتھ نہیں ملایا اور درخواست کو پڑھنے لگے اور بہت غصے سے اپنا ہونٹ بار بار دانتوں میں ایسا چبا رہے تھے. ہم بہت خوش ہوئے کہ بس ابھی روٹی کھل گئی, اعلان اتر گیا. حضرت ہم نے قلم دیا اس کو ایسا پٹک دیا کہ مجرم کا قلم کوئی لیتا ہے, مولانا بنوری کو تکلیفیں پہنچاتے ہو اور میرے دوست بنتے ہو. تو اپنا قلم نکالا اور اس کے نیچے لکھا بسم الکریم. اس عاجز نے اس عریضے کو پڑھا, میری استدعا ہے کہ ان جرائم پیشہ افراد جنہوں نے سبق اور استاذ کا درس چھوڑ کر اور اپنے مادری علمی کو اذیت پہنچائی اور نافرمانی کر کے ادارے سے باہر بے وقت نکلے ہیں, ان کی یہ سزا کم ہے, کم از کم 3 مہینے کا ان کا کھانا بند کر دیا جائے. ظالم بچو تخت و ظالم وہ پیر کٹ ہوئے ظالم دا پتر پیر کٹ, میں ظالم بچو درخواست پٹ گئی مصیبت بجوڑ سی درخواست ظالم نے مغل کر خل کو سوشم اس نے رشی درخواست مو کا بس ورمو کو ہاتھ پھجاؤ. ایسے ایسے مفتی محمود سبق کے اور مدرسے کے اور محتمیمین کے ایسے قدردان دے حیثیت زموں ٹولا چاپلوسی سین دلاڑ غلط ہوا. اور ایک دفعہ وفاق کے پرچے دیکھ رہے تھے جناح اسپتال میں زیر علاج تھے جب حضرت صدر الوفاق تھے. ایک طالب علم نے لکھا تھا میں نے 14 سال تک ڈانس کی ہے, فلموں میں ناچا ہوں, پھر ایک بزرگ کی دعا اور صحبت سے سب لعنتی زندگی کو چھوڑ کر رحمت کی زندگی میں آیا ہوں. میں نے چونکہ سارا قیمتی وقت ادھر ضائع کیا ہے, یہاں میری صلاحیت بنی نہیں, اب اگر مجھے سالانہ امتحان میں پاس کر دیا گیا تو میں مسجد کے اندر اذان دوں گا, جھاڑو دوں گا, وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک مولوی اور فقیر رہوں گا, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جو میرا اصل دھندہ ہے وہ مجھے اب بھی آتا ہے, لہذا میں وہی کام دوبارہ کروں گا. تو حضرت مفتی صاحب نے وہ طالب علم کا استدعا پڑھا اور بنوری ٹاؤن کے جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں وہ بیٹھے تھے, ان سے کہا کیا کرنا چاہیے, ما قولکم فی ہذا, اس میں کیا فتویٰ کیا ہے. سب نے کہا جی طلبہ تو ایسے لکھتے ہیں, طالب علم کی کیا حیثیت ہے. حضرت نے ایسا غور سے مفتی احمد رحمان کو دیکھا, سنگا خبریں کیا تھا, خیر دے دیتا 40 نمبروں کا مجھے ویسے حق ہے, دے دو اس طالب علم کو 40 نمبر, خدا نہ کرے کہ یہ واقعی دوبارہ پلٹ جائے اور ہمیں تکلیف پہنچ جائے, لہذا ہمیں بھی اپنی عاقبت بچانے کی فکر کرنی ہے. ممتحن کی حیثیت سے میں اس کو پاس کرتا ہوں, میری وجہ سے یہ دین سے نہ جائے. اور فرمایا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے, جو اس طرح اس میں ایک احتمال صدق کا بھی ہوتا ہے, اگر شیطان اس کو ورغلائے تو میں اس کا سبب بن جاؤں. فرمایا نہ, میں 40 نمبر دیتا ہوں اس. ایسے اللہ والے تھے. وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم معاف کرو, وہ تصفہ ہو اور درگزر کرو, وہ تخفر ہو اور ڈھانک دو، مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ جو اسکول کے پرچے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک پرچہ ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کو جنرل سائنس کہتے ہیں، اس کو جنرل سائنس. تو جنرل سائنس کے پرچے میں ایک استاد نے سوال کیا کہ زمین گول ہونے کا ثبوت پیش کرو. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے، زمین گول ہے، زمین ایسی ہے، زمین گول ہے، دلائل ہے، پورا سائنسی تحقیق ہے، زمین گول ہونے کا ثبوت پیش کرو. تو ایک طالب علم تھا، نام اس کا نہیں لیتا، اب بھی موجود ہے، زندہ ہے، اب تو بڑا آدمی ہے، ان کے بچوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. اس نے لکھ دیا کہ پیپل کا پتا دیکھو، زمین بھی گول ہے. پیپل کا پتا دیکھو، زمین بھی گول ہے. تو وہ پرچہ اسمبلی میں لایا گیا، صبح صبح بچے جمع ہوتے، ہیڈ ماسٹر سے ہیڈ ماسٹر کچھ تقریر کر دے، نصیحت ہے. اس میں سنایا کہ ایک لڑکے نے یہ لکھا ہے کہ پیپل کا پتا دیکھو، زمین بھی گول ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا نکال کے اس کو الٹے ڈنڈے لگائے جائے، کسی نے کہا مرغا بنایا جائے. تو جس کا پرچہ تھا، اس استاد نے کہا یہ علمی جواب نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ عینک لگا کے دیکھو، نمبر بھی گول ہے. علمی جواب کا، علمی جواب سوال کا علمی جواب دینا پڑے گا کہ عینک لگا کے دیکھو، نمبر بھی گول ہے. ہمارے استاد نے ہمارے زمانے میں ابو داؤد شریف کے پرچے میں سوال آتا ہے، قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ایک طالب علم نے کہا میں نے ایسا لکھا ہے کہ استاد یاد رکھے گا. میں نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ بھائی میں نے ان کو لکھا کہ قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد صرف اور صرف ہم کو فیل کرنا چاہتے ہیں. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر درگزر کرو اور معاف کرو، درگزر کرو اور مالا مال کرو، پس بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے. اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد نری آزمائش ہے. مال نہیں ہے، اگر دنیا نہ باشد درد مندے، وگر باشد بمہرش پائے بندے. مال نہیں ہے تو غربت اور مسکنت سے بھی اللہ کی پناہ، اور مال بہت زیادہ ہے تو فرعونیت اور سرکشی سے بھی اللہ کی پناہ. دونوں حال تباہی ہے. وَأَوْلَادُكُمْ، اور اولاد تمہاری، آئے آئے، بچے روتے رہتے ہیں، بیویاں مطالبہ کرتی ہے، پہاڑ کی طرح باپ بھی نرم ہو جاتا ہے. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد. اولاد بھی بہت پیارا پھل ہے، اور بہت ہی زیادہ اولاد کے حق میں ماں باپ بہت زیادہ کریم رحیم ہوتے ہیں. بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. مطلب یہ کہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ تو اجر پاؤ گے نا، فیل کو تو انعام نہیں ملتا ہے. اولاد کو اتنا دبانا بھی نہیں کہ ان کی جان نکلے، اور اتنا چڑھانا بھی نہیں کہ وہ خود باپ بن جائے. معتدل رکھنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ، مال بقدر ضرورت عزت کے تحفظ کے لیے دنیا کا بہترین سرمایہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ تمام اہل علم کو، اہل دین کو ضروریات کی تکفیل کے لیے حلال کے خزانے عطا فرمائے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پر ڈرو اللہ سے جو تم سے ہو سکے. وَاسْمَعُوا وَسُنُوا وَاطِعُوا، اور کہاں مانو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا، اور خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. فتنے سے بچنے کے طریقے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقْوَى، وَاسْمَعُوا احکام، سننا. وَاطِعُوا، دل و جان سے ماننا. وَأَنفِقُوا، اور خوب خرچ کرنا. اللہ، یہ فتنے سے بچنے کا علاج. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترمذی شریف مناقب میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے. خطبہ جب آدمی دیتا ہو تو امام کا منہ باہر کی طرف ہوتا ہے، اور قوم کا منہ تو قبلے کی طرف، قبلہ رخ بیٹھی ہوتی. تو حسن و حسین دونوں کہیں گھر سے نکلے، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، صفوں کے اندر. پیغمبر سے نہیں دیکھا گیا. آپ ممبر سے اتر کر صفوں میں آئے، اور ایک کو اس گود میں اٹھایا، دوسرے کو اس گود میں، پھر ممبر پر آئے، اور آپ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں ان کو دیکھ نہ سکا، ممبر سے نیچے اترنا پڑا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ایک بچی تھی امیمہ. زینب کو تو ابو جہل لعین نے برچہ مارا تھا، اس زخم سے فوت ہوئی تھی، اور یہ بچی چھوٹی تھی، حضرت کے بغیر نہیں چپ ہوتی تھی، ہر وقت ساتھ رہتی تھی. جمعے کی نماز میں پڑھاتے ہوئے آپ کی گود میں وہ رہی ہے باقاعدہ. انما اموالکم واولادکم فتنہ. وہ میری ایک نواسی ہے چھوٹی سی، تو وہ روز مجھ سے پوچھتی تھی، نانا جان آپ کن لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ ایک دن یہ تفسیر والوں کو عبور کر کے یہاں پہنچ گئی درس کے دوران، تو مجھے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ یعلمون تعلمون پڑھا رہے ہیں. اور ایک عجیب بات کہی کہ جب میں آتی ہوں تو یہ لوگ مجھے روکتے ہیں جگہ جگہ، آپ یہاں سے اعلان کریں کہ میری نواسی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور اس کو راستہ کھلا چھوڑو کہ میں آرام سے یہاں پہنچ جاؤں. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ اکبر و کبیرہ. آہا، وہ ایک شخص سعودی عرب جا رہا تھا، تو اس زمانے میں کراچی سے ہوائی جہاز جاتے تھے، یا عمرے اور حج کے لیے سمندری جہاز، اور پاکستان کے کسی شہر سے سعودی فلائٹ نہیں ہوتی تھی، کراچی سے جاتے تھے. تو وہ جب جا رہا تھا کہ بھائی بس اب دو چار سال کے لیے سعودی عرب میں کام کروں گا، تو ان کے بچے جو تھے نا وہ جہانگیرہ کے اسٹیشن پر ان کا انتظار کر رہے تھے دیکھنے کے لیے، اور یہ ذرا جا کے سامان وامان زیادہ تھا تو نشیرہ سے بیٹھ گیا. اب جب جہانگیرہ اسٹیشن قریب آ رہا ہے تو وہ صاحب جو ہے وہ کھڑکی کے قریب ہو رہا ہے. لوگ ان سے کہتے ہیں کیا کرتے ہو ادھر ہو جاؤ. کہنے لگے نہیں یہ کھڑکی ذرا اچھی ہے. اچانک دیکھا کہ پیر ان کے بچے وہ ہاتھ ہلا رہے یہ ہاتھ ہلا رہے اور رو رہے زاروں قطار رو رہے. کسی نے ان سے پوچھا جب اتنا رو رہے ہو تو جا کے ہو رہے ہو. کہا جانے کی مجبوری ہے اور اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم. فتنے سے بچنے کا علاج تقوی اختیار کرو جتنا تم میں سخت ہو. سورۃ آل عمران میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. حق کے تقوی کون بجا لا سکتا ہے؟ تو سورۃ تغابن میں فرمایا اس کی تفسیر ہے ما استطعتم جتنی تم میں استطاعت ہے. اللہ مسمعو سنو واتیو کہاں مانو وانفقو مال خرچ کرو خیر لانفسکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. عجیب بات ہے کہ مال خرچ کرنا یہ آخری نیکی ہے. اس کے بعد مزید کسی نیکی کی تاکید نہیں فرمائی. انتہائی درجے کا اقدام ہے. ومن یوق شح نفسی. اور جو بچایا گیا نفس کے بخل سے فاولئک هم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہوں گے. نفس چاہتا ہے نا کہ بھائی اس کو یہ چیز کیوں مل رہی ہے. بعض مہتمین اس کو پسند نہیں کرتے کہ طالب علموں میں پیسے تقسیم ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہمیں دے ہم مدرسوں کے قرضے اتارے. بعض جگہ تقسیم ہو کے سنا ہے اللہ معاف کرے واپس لے لیتے ہیں. یہ اب حرام ناجائز. شح ہے نفس ہے نفسانی شرارت ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دور تفسیر والوں میں یومیہ ہزار روپے تقسیم ہو. اگرچہ تمہارے لیے بہت مضر ہے شام کو آپ ٹکٹ لے کے واپس روانہ ہو جائے گا کہ بس تفسیر کافی پڑھ لی. ایک طالب علم جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں عمل بہت مشکل ہے. شیخ نے ایسی زبردست پڑھائی میرا خیال ہے پہلے گاؤں جا کے اس آدھے پر عمل کرتا ہوں پھر اگلے سال آدھے کے لیے آتا ہوں. شیطان ان کو سکھاتا بھی خوب ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اگر قرض دو اللہ کو بہترین قرضہ. یہ جتنا خرچ ہو رہا ہے یہ قرضہ ہے. یضاعفہ لکم وہ دو چند کر دے گا تمہارے لیے. ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہیں. واللہ شکور حلیم اور اللہ قدردان اور بردبار ہے. ہاں تو وہ بات رہ گئی کہ شیخ سعدی سے بادشاہ خفا ہوا تو انہوں نے وہ وظیفہ ختم کر لیا. اس پر گلستان میں شیخ سعدی نے ان کو خط لکھا ہے چجر مدید خداوند سابق الانعام کہ بند در نظر خویش خوار می دارد. خدای راز مسلم بزرگواری و علم کہ جرم بیند و نان برقرار می دارد. عالم الغیب و شہادہ غیب و شہادہ جاننے والا ہے. العزیز الحکیم غالب اور حکمت والے. سورۃ الطلاق مدنی ہے اور 12 آیات اور 2 رکوع ہے. عجیب شان اور معجزہ ہے. آیتیں کم کر لیتے ہیں رکوع اتنے ہی 2 چلتے ہیں. آیتیں کم ہیں لیکن اتنی لمبی لمبی ہے کہ 10-10 12-12 آیتوں کے برابر 1 آیت ہے. گزشتہ سورت میں فرمایا کہ بعض بیویاں خاوندوں کی اور بعض خاوند بیویوں کے دشمن ہیں. اس صورت میں فرمائے اس لیے تو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. اس لیے تو افتراق اور خلے تک نوبت جاتی ہے. نزول میں 99 ہے اور موجودہ ترتیب میں 65 ہے.